بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 26 اکتوبر 2007، مسجد دار السلام باغ جنہ لاہور میں ناظم تربیت تنظیم اسلامی محترم شاہد اسلم صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ ہود کی آیات 84-90 تک کا مطالعہ کرایا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود.
صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. محترم حاضرین، سورۃ ہود کی آیت نمبر 84 سے یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور تلاوت کے دوران ہی آپ حضرات نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ اس میں حضرت شعیب علیہ السلام، ایک جلیل القدر پیغمبر ہے، ان کی قوم کا ذکر آیا ہے. یہ بہت ہی متمدن اور خوشحال قوم تھی، اور اسی خوشحالی کا سب سے بڑا پہلو یہ تھا کہ جو شاہراہ تجارت تھی اس زمانے میں، اس کے بالکل چوراہے پر یہ بستی آباد تھی، مدین. اور مدین اسے لیے یہ کہا جاتا ہے، جو کہ مفسرین نے لکھا ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ہم جانتے ہیں کہ دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. بعض روایات سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ ان کی ایک تیسری بیوی تھی، یعنی ایک تو ہاجرہ تھی، ایک سارہ تھی، ایک تیسری بیوی تھی جن کا نام قطورہ تھا. اور ان سے جو اولاد ہوئی وہ بڑے بیٹے کا نام آپ کہہ لیں مدیان یا مدین تھا، انہی کے نام پر پھر یہ قوم، جیسے بنی اسرائیل کہلائی حضرت اسحاق علیہ السلام کی قوم، تو بنی مدیان جو ہے وہ اس اولاد سے، یعنی حضرت قطورہ سے جو بیٹا پیدا ہوا مدیان، اس سے پھر اولاد چلی ہے۔ اور یہ بستی تھی جو کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ عرب والے جو تھے یمن سے تجارت کرتے اور پھر ملک شام تک چلے جاتے تھے، پہلے یہ قوم سبا کرتی تھی، سارا تجارتی شاہراہ پر ہولڈ جو تھا وہ قوم سبا کا تھا، یمن والوں کا، لیکن ان کے انتشار کے بعد وہاں جب ڈیم ٹوٹا ہے اور وہ منتشر ہو گئے تاریخ کے اندر، تو پھر قریش کے پاس یہ ہولڈ جو تھا تجارت کا آیا، جسے اللہ نے فرمایا لی لافی قریشی لافیہم رحلت الشتاء والصیف لیعبدوا رب ھذا البیت، یعنی یہ جو اللہ نے مانوس کر دیا ان کو تجارت کے لیے کہ سردیوں میں وہ شمال کی طرف جاتے تھے اور گرمیوں میں شمال کی طرف یعنی ملک شام اور فلسطین کی طرف جاتے، اور سردیوں میں یمن کی طرف جنوب کی طرف جاتے تھے، اور وہاں سے جو بھی مال تھا وہاں سے اٹھا کر پھر جو شام کی طرف جاتے اور وہاں یورپ کا جو مال بندرگاہ پہ آتا تھا اسے اٹھا کر، سارے علاقے کے اوپر ان کا ہولڈ تھا۔ تو چونکہ یہ قرآن نازل ہو رہا تھا مکے میں حجاز کی سرزمین پر، تو سب سے پہلے انہیں ہی یہ خبردار کیا گیا کہ آج اگر تم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کہا نہیں مان رہے تو تم سے بڑی بڑی متمدن قومیں آئی تھی، بڑے بڑے، آج تم اگر تجارت کرتے ہو تم سے زیادہ بڑے تاجر لوگ جو ہے اس دنیا میں موجود رہے ہیں، اور اس میں سے پھر ریفرنس اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا قوم مدین کا، جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور چونکہ یہ وہاں سے گزرتے رہتے تھے ہر وقت، ہر مہینے ان کے قافلے جو ہے وہ آتے جاتے تھے، تجارتی قافلے جو تھے، اور یہ ان ساری بستیوں کے پاس سے، قوم صالح کی بستی ہجر کے پاس سے بھی گزرتے، مدین کے پاس سے بھی گزرتے، پھر اردن میں اگر جاتے تو وہاں قوم لوط جو بدکاری کی وجہ سے اللہ نے برباد کی تھی، اور جو کہ اس رکوع سے پہلے اس قوم کا ذکر ہے، ان کا بھی اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ ساری بستیاں ہیں، والمتفقات وہ الٹی ہوئی بستیاں جن کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا تھا، تم گزرتے رہتے ہو روز، اور ان کے جو تراشے ہوئے ہاتھوں سے تراش کر جو محلات انہوں نے پہاڑوں میں بنائے تھے وہ بھی تم دیکھتے ہو۔ اسی طرح یہ مدین جو تھا، یہ آپ سمجھے کہ جب یہ مکہ سے مدینہ اور تبوک اور یہ جو علاقہ تھا یہاں سے ہو کر گزرتے تھے، تو آگے جو تجارتی یہ چوراہا بنتا تھا اصل میں، کہ یہ جو مدین کا علاقہ تھا یہاں سے پھر ہو کر سیدھے یہ فلسطین کی طرف نکل جاتے، اور دائیں بائیں جو ہے وہ تھا ایک طرف عراق اور ایک طرف مصر، تو اس حوالے سے یہ دونوں یعنی چاروں اطراف سے، وہاں سے جو بحر ابیض سے یا جو فلسطین کا علاقہ ہے وہاں سے مال آتا، اور اگر شام یمن کی طرف جاتے تو یہیں سے ہو کر گزرتا، عراق سے مصر کی طرف کوئی جاتا ہے تو یہی سے ہو کر گزرتا، تو اس حوالے سے اللہ نے ان کو بہت ہی خوشحال اور ایک تاجرانہ جو ذہنیت ہو سکتی ہے، تجارت پیشہ یہ لوگ تھے، تو یہ ان کا پس منظر تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی یعنی انہی کی قوم میں سے تھے حضرت شعیب علیہ السلام، جن کو اللہ نے مبعوث فرمایا جیسے کہ دیگر قوموں کے اندر اللہ نے رسولوں کو بھیجا تھا ان کی اصلاح کے لیے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہنچانے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا، ان میں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے آ کر ایک وہی کامن دعوت جو قدر مشترک تھی، تمام رسولوں کی دعوت ایک ہی تھی، اور کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، ما لکم من الہ غیرہ، یہ تو مرکزی بات ہے جو کہ ہر رسول علیہ الصلوۃ والسلام جس دعوت کو لے کر آئے، اور اس کے علاوہ پھر دیگر جو برائیاں تھیں ان کا ذکر ہر رسول نے کیا۔ ولا تنقص المکیال والمیزان، اور دوسری بات انہوں نے فرمائی، اور یہی دو بڑی خرابیاں تھیں، ایک تو شرک کے اندر مبتلا ہو چکے تھے، اور دوسرا معاشی ناہمواری، یہ عدم توازن جو وہاں پیدا ہوا تھا اس کے اندر جو خرابی انہوں نے لے آئے تھے وہ یہ تھا کہ جو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ولا تنقص المکیال والمیزان، دیکھو اپنے ناپ اور تول کے اندر جو ہے وہ کمی نہ کرو، کم نہ کم تولو نہ کم ناپو اور نہ کم تولو، انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. اور حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میں تم کو بڑے اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، آج بڑی خوشحالی ہے، آج تم جو ہے وہ اللہ کو بھول گئے ہو، آج تو بڑے خیر میں تمہیں، بڑی خوش و خرم تمہیں میں قوم دیکھ رہا ہوں، آسودہ حال دیکھ رہا ہوں. وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک دن ایک گھیر لینے والا عذاب جو ہے وہ اس دن سے میں ڈرتا ہوں کہ تمہارے اوپر وہ عذاب نہ آ جائے، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو چکے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا اور ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے. تو آنے والے حالات کو حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو اس سے یہ چیز بھی سامنے آتی ہے اور رسولوں کی جو سنت ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ بھئی ہم ان کو جو ہے وہ آخرت کی اور صرف جو ہے وہ یہ حالات بتائیں، بلکہ آنے والے حالات اور کیا تمہارے اوپر وارد ہو سکتے ہیں، کیا تمہارے اوپر حالات آ سکتے ہیں. قوم کے رہنماؤں کا اور خاص طور پہ علماء کا یہ بھی حق بنتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے لایا جائے. فرمایا کہ آج تو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن پھر مجھے اندیشہ ہے کہ اس عذاب کا جو کہ سب کو گھیر لے گا. وہ یا قوم اوف المکیال والمیزان، اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور پورا تولو. ولا تبخس الناس اشیاءہم، اور لوگوں کی چیزیں جو ہے ان کو گھٹا کر نہ دو، کم کر کے نہ دو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور یہ کہ زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. آگے وہ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے. مقصد کیا ہے کہ اگر حق طریقے سے تم تجارت کرتے ہو اور اس میں منافع ہوتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے بچت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز وہ سات اشخاص جو اللہ کے عرش کے سائے میں جنہیں اللہ جگہ دے گا، ان میں سے ایک تو عادل حکمران سب سے پہلے، پھر اسی طرح ایک وہ نوجوان کے جسے کسی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی ہو، بڑے وہ اعلیٰ خاندان کی بھی ہو، لیکن وہ صرف اس وجہ سے بچا کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس نے بدکاری نہیں کی. ایک وہ جو اکیلے بیٹھا ہوا اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. ایک وہ جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے، یعنی ایک نماز پڑھ کے کیا پھر اس کا دل ہے کہ کب بلاوا آئے اور پھر میں جاؤں. انہی میں سے فرمایا کہ جو صادق اور سچا اور امانت دار تاجر ہے وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہو. تو مقصد یہ ہے کہ اگر وہ بزنس کر کے اس کی جو جائز منافع ہے، وہ چاہے کروڑ پتی بن جائے، ارب پتی بن جائے، اللہ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں بقیت اللہ خیر لکم، جو اللہ کی طرف سے اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر واقعتاً تم ایمان والے ہو، اگر اللہ پر یقین ہے تو یہ بات ہے. وما انا علیکم بحفیظ، اور دیکھو میں تمہارے اوپر کوئی داروغا نہیں ہوں، نگہ یعنی کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتا، میں تو صرف سمجھانے کے لیے آیا ہوں. اب قوم کا جواب سنیے، اور دراصل مقصد ان آیات کا درس دینا نہیں ہے. مقصد کیا ہے کہ قرآن ایک آئینہ ہے ہر لمحے کے لیے، ہر قوم کے لیے، اور خاص طور پر اہل ایمان کے لیے. یہ جتنی بھی آیات یا جو واقعات قرآن نے بیان کیے ہیں، یہ ہر قوم اس کے اندر اپنے حالات دیکھ سکتی ہے، اور آج ہم بھی اپنے حالات کو اس میں جائزہ لے سکتے ہیں، اپنا چہرے کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہی کچھ ہمارے اندر تو نہیں در آیا، ہم انہی حالات کے اندر تو کہیں مبتلا نہیں ہو گئے. تو قوم کا جواب سنیے. قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب علیہ السلام، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے آبا و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں؟ کیونکہ دو باتیں انہوں نے نفی کی تھی آ کر، ایک شرک کو چھوڑ دو، اور ایک یہ جو تم نے معاشی طور پر عدم توازن پیدا کیا ہے، یہ جو کم ناپتے اور کم تولتے اس کو چھوڑ دو. جیسے حضرت لوط علیہ السلام نے آ کر اپنی قوم کے اندر جو بدکاری اور بے حیائی اور فحاشی تھی اس کے خلاف ان کو سمجھایا، اسی طرح انہوں نے جو ہے جب یہ ارشاد فرمایا تو قوم نے کہا کہ اے شعیب، تم ٹھیک ہے اپنی نمازیں پڑھو، اپنے روزے رکھو، تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا کام ہے کہ تم ہمیں روکو ان چیزوں کی عبادت سے جو ہم نے تو دیکھا ابا اجداد ایسے کرتے چلے آئے ہیں، آج ہم بھی کر رہے، تم کیوں رو، تم اپنی نمازیں پڑھو. اور او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا یہ کہ ہم کو اپنے مالوں میں اپنی منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو. تمہاری نمازیں تمہیں یہ کہتی ہیں، ہمارا مال ہے ہم جس طرح چاہے خرچے، کم ناپے کم تولے، تم کون ہوتے ہو؟ تم اپنی نمازیں پڑھو، روزے رکھو. انک لانت الحلیم الرشید، یہ الفاظ ان پر غور کیجئے، یہ اصل میں طنز تھی. انہوں نے کہا کہ بس تو ہی ہے ایک عالی ظرف اور راست باز سچا آدمی، بس تو ہی ہے، یعنی کہ بس تو ہی اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، ہم خراب ہیں، تم ہمیں غلط کہتے ہو، کیا تو ہی رہ گیا ہے راست باز اور سچا آدمی اور عالی ظرف حلیم الرشید. قال یا قومی، حضرت شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم، ارائیت ان کنت علی بینۃ من ربی، کہ بھائیو تم خود ذرا سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کلی شہادت پر ہوں، یعنی اللہ نے مجھے وحی سے سرفراز، میرے اوپر وحی بھیجی، مجھے اپنا رسول چن لیا، تو میں ایک واضح دلیل پر ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اپنی طرف سے اس نے مجھے بڑا اچھا رزق عطا فرمایا، حلال روزی عطا فرمائی، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم. اب یہ بھی ذہن میں لے آئیے، ہو سکتا ہے کہ وہ خود بھی تجارت کر رہے ہوں اور بڑے اچھے عمدہ انداز میں تجارت کر رہے ہوں اور فرما رہے ہوں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے تجارت کر رہے تھے اور آپ کی امانت اور صداقت سے ہی متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنے نکاح کا پیغام بھیجا تھا. حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو اللہ نے مجھے اچھا رزق دیا ہے، بہترین رزق دیا ہے، رزقاً حسن، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں. قوم نے کہا کہ ٹھیک ہے، نمازیں اپنی جگہ پہ، یہ تو چلتا ہے، زمانے کا چلن ہے. تو مقصد ان کا یہ تھا کہ تم بھی اس رنگ میں رنگ جاؤ. شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ جس بات سے میں تمہیں خود منع کر رہا ہوں وہ اس کا ارتکاب خود کرنے لگوں، خود وہی جو ہے ہتھ کنڈے اختیار کرنا شروع کروں. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو اصلاح چاہتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں جتنی میرے اندر استطاعت ہے. وما توفیقی الا باللہ، اور میرا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے. علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پہ میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ. یہ بھی ایک بڑی بنیادی بات ہے کہ ہمیشہ ہٹ درمی کی وجہ سے انسان حقیقت کو نہیں مانتا، انا تعصب، جیسے شیطان نے ہٹ درمی پر اتر آیا، تکبر کیا، میں کیسے آدم کو سجدہ کروں. تو ایسے جب حق بات بتائی جاتی ہے تو انسان کی انانیت، اس کا مفاد، اس کا جو عجب جو ہے، عجب جو ہے، اپنا تکبر آڑے آتا ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میری دشمنی کہیں تمہیں حق سے نہ روک دے، میری دشمنی کی وجہ سے دیکھنا جہنم کا نوالہ نہ بن جانا. ویا قومی لا یجرمنکم، اور اے میری قوم، کہیں تمہاری ہٹ درمی تمہیں اس نوبت تک نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب نافذ آ جائے جیسے کہ قوم نوح علیہ السلام پر، قوم ہود اور صالح کی قوم پر آیا تھا. وما قوم لوط منکم ببعید، حضرت شعیب نے کہہ رہے اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے دور نہیں ہے، جاؤ ادھر فلسطین اور اردن کی طرف دیکھو، قریب ہے. وہ بستیاں کیسے الٹی، ظاہر اس وقت ان کے آثار باقی ہوں گے، اب تو اس کے آثار نہیں ہے، جاؤ دیکھو وہ کیسے بستیاں جو ہے وہ برباد پڑی ہوئی ہیں. وما قوم لوط منکم ببعید، اور کیا کہا، واستغفروا ربکم، دیکھو اپنے رب کے آگے استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، ان ربی رحیم ودود، اور بے شک میرا رب جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مہربان اور محبت کرنے والا ہے. اب دیکھیے کہ پھر انتہا، قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، ما نفقہ کثیرا مما نقول، یہ جو تم باتیں کرتے ہو یہ ہماری تو سمجھ میں نہیں آتی، تم کیا درس دیتے رہتے ہو، کیا انہونی سی بات کرتے ہو، کس زمانے کے چلن کی بات کرتے ہو. ہماری سمجھ میں نہیں آتی تم کیا کہتے ہو. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا, اور دیکھو ہم تمہیں اپنے اندر بڑا کمزور سمجھتے ہیں. پر ٹھیک ہے, بڑی تبلیغ ہو گئی. اب دیکھیں ان کا انداز بدلتا چلا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ وہ انہیں ہر روز دوسرے دن تیسرے دن جب بھی ان کو موقع ملتا تھا سمجھاتے ہوں گے, اب دن بدن ان کا انداز بدلتا چلا جا رہا ہے. پہلے تو کہا کہ یار تم اچھا ٹھیک ہے, تم نیک آدمی ہو, چلو تم نمازیں پڑھتے ہو, نمازیں پڑھتے رہو, ہمیں نہ روکو. لیکن جب مزید آگے بڑھے تو اب انہوں نے کہا وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا, یہ جو تم باتیں کہتے ہو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اس کا یہ معنی کہ سمجھ نہیں رہے ہوتے, تو مقصد یہ تھا کہ بس اب بڑی ہو گئی, ختم کرو. اور ہم تمہیں اپنے اندر کمزور دیکھتے ہیں. وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ, یہ آخری انداز ہے اور جو ہمیشہ اور آج بھی ہے اور ہوا اور ہم نے دیکھا اور ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں. یہ حالات حاضرہ پر آخری چند منٹ میں گزارش کروں گا. ان ساری آیات کا لبے لباب جو ہے وہ کیسے انطباق ہمارے اوپر ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا, اور چونکہ مکے میں بھی یہی حالات تھے, بنو ہاشم کی وجہ سے ابھی وہ ہاتھ روک کر رکھے ہوئے تھے, ورنہ وہ کب کے دار الندبہ میں فیصلہ کر چکے تھے اپنی پارلیمنٹ میں کہ کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا جائے. جیسے آج بھی فیصلے ہوتے ہیں نا, کب بمبارمنٹ جو ہے وہ شروع کی جائے گی, کب آپریشن شروع کر دیا جائے. تو انہوں نے کہا لولا رحتک لرجمناک, اگر تیرا کنبہ اور قبیلہ نہ ہوتا تو کب کے ہم تمہیں سنسار کر چکے ہوتے, کب کے تمہارے اوپر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ڈیزی کٹر بم جو ہے وہ پھینک چکے ہوتے آج کے اسلام میں. اسی لیے میں ابھی اس طرف نہیں جا رہا, صرف وہ ضمناً بات آ گئی. وما انت علینا بعزیز, اور دیکھو تم ہمارے اوپر کوئی اتنے بھاری نہیں ہو, یعنی تمہارا کوئی بس ہمارے اوپر چلتا نہیں ہے. قال یا قومی, حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم, ارحتی عز علیکم من اللہ, کیا میرا قبیلہ میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہو گئی؟ یعنی میرے قبیلے سے تو ڈرتے ہو, اللہ سے نہیں ڈرتے. کیا میرا قبیلہ میرا کنبہ میرا خاندان تم پر زیادہ بھاری ہے اللہ سے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ذِهْرِيًّا, اور جبکہ اللہ تعالی کو تو تم نے بالکل پسے پشت ڈال دیا ہے, پیچھے پھینک دیا, اللہ کی تو تم نے حیثیت ہی نہیں رکھی. کیا اللہ, کیا اللہ کا رسول, نہ میری مانتے ہو وقت کے رسول کی نہ اللہ کی مانتے ہو, تمہیں اندیشہ ہے تو میری برادری سے ہے. ارحتی عز علیکم من اللہ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ذِهْرِيًّا اِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ, اور دیکھو جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اس کو گھیرے ہوئے ہے, تم بچو گے نہیں. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ, اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نہیں مانتے, تم اپنی جگہ پہ عمل کرو, انی عامل, میں اپنی جگہ پہ عمل کرتا ہوں. سوف تعلمون, ان قریب تم جان لو گے. مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ, ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. کیونکہ انہوں نے تو یہ کہا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے. سورۃ الاعراف کا میں حوالہ دوں گا کہ قوم کے سرداروں نے کیا کہا. اصل میں یہ جو بات یہاں آئی ہے یہ قوم کے حوالے سے آئی ہے, اصل میں تو آئی تھی ملال قوم کی طرف سے, جو قوم کے سردار تھے جن کے مفادات تھے ان کی طرف سے. وَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رقیب, انہوں نے کہا تم بھی انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. اب اینڈ جو ہوتا ہے, ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمۃ منا, جب پھر ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو جو ہے وہ بچا لیا. واخذت الذین ظلموا الصیحۃ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین, اور اچانک ایک دن پھر صبح ایک زوردار آواز آئی, ایک چنگھاڑ آئی کہ جس کی وجہ سے سوارے اوندے منہ جو ہے وہ جس طرح حشرات مرے پڑے ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے, اس طرح اپنے گھروں کے اندر وہ اوندے منہ پڑے ہوئے تھے سب. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا, ایسے ہوئے جیسے کبھی رہتے ہی نہ تھے. أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَ الثَّمُودُ, تو سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے, ان پر بھی پھٹکار ہوئی جیسے کہ قوم ثمود کے اوپر جو ہے وہ پھٹکار ہوئی تھی. تو یہ حضرات محترم پہلے وہ آیات ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے ضمن میں جن کا مختصر ترجمہ اور تشریح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. اسی طرح سورۃ الاعراف میں جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر آیا ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے اور پھر ہم انشاءاللہ اپنے گفتگو کی طرف مزید آگے بڑھتے ہیں۔ وہاں جب حضرت شعیب علیہ السلام نے یہی بات کی تو قوم کے جو سردار تھے ان کا جواب بھی سن لیجئے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، اس قوم کے سردار جو بڑے متکبر تھے، بڑے جابر اور سرکش تھے، انہوں نے کہا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معه، کہ ہم تمہیں ضرور، اے شعیب تمہیں بھی اور تمہارے ساتھ ایمان والوں کو یہاں سے نکال باہر کریں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا زبردستی تمہیں ہم ضرور اپنے دین پر واپس لے آئیں گے۔ حضرت شعیب نے علیہ السلام نے کہا چاہے ہم نہ بھی چاہتے ہو پھر بھی لے آؤ گے، اپنی دھونس کی وجہ سے، اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے، اپنے اسلحے کی بنیاد پر تم ہمیں واپس ہمارے دین سے ہمیں پھیرا دو گے۔ اور حضرت شعیب نے کہا اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اب ہمیشہ سے جو حکمران عوام کو سمجھاتے ہیں وہ ذہن میں پہلے لے آئیے۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه، اور کہا ان سرداروں نے ان کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا، اپنی عوام کو انہوں نے کیا سمجھایا، لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم اگر تم نے شعیب علیہ السلام کا کہا مان لیا، ان کے فلسفے کو، ان کی ہدایت جو لے کر آئے ہیں ان کو مان لیا، انکم اذا لخاسرون، تو بے شک پھر تم خسارے میں، گھاٹے میں پڑ جاؤ۔ یہ تھا کہ مقصد یہ تھا کہ ہمارے راستے پر چلتے رہو، یہی ٹھیک ہے، اس کے راستے پر چلو گے تو نقصان میں پڑو گے۔ یہ خام خواہ کہتا ہے کم ناپو نہ کم تولو، تو اس طرح اگر ہم کریں گے تو ہم تو بڑا پیچھے رہ جائیں گے، زمانے کی دوڑ سے پیچھے رہ جائیں گے، یہ جو ہم ترقی کر رہے ہیں اس کے جو ہے وہ بہت ہی گھاٹا پڑ جائے گا۔ اب اصل آج انہی آیات کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخ کے اندر معاملہ چلتا چلا آیا ہے، اور حق اور باطل کی جب تک یہ کشاکش رہے گی ایسے ہی ہوتا چلا آئے گا۔ آج اس مخمصے کے اندر ہم مبتلا ہیں، جس تذبذب کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ آیا جو ہمارے قوم کے سردار ہیں، ملأ القوم ہے، جو لیڈر ہیں، ان کا رویہ کیا ہے؟ ہیں تو وہ مسلمانوں میں سے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن سمجھانے والے سمجھاتے بھی ہیں، اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم اپنی نمازیں پڑھو، اپنے روزے رکھو، یہ تمہارا عمل دخل جو ہے اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر دو انداز اختیار کیے گئے، ایک تو یہ ہے کہ جمہوری انداز، اور اس جمہوری طریقے کار کے اندر خود علماء بھی ہیں، اور بڑے عرصے سے یہ جو ہے وہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں وہ اس سے حل نہیں ہو رہے، بلکہ دن بدن ہم گنجلک کے اندر اور مزید پریشانیوں در پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ یہاں قائم ہونا چاہیے سب سے پہلے۔ ہاں وہ نظام قائم ہو جائے بالفعل، اس کے بعد جو بھی انداز اختیار، چاہے جمہوری اختیار کر لیا جائے، پارلیمانی کر لیا جائے، فلانا صدارتی کر لیا جائے، وہ اس کے بعد ہے، پہلے اللہ کا دین ہونا چاہیے جس کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا، جس کے لیے قربانیاں دی گئی تھی۔ لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ ہمارے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، جیسے قوم شعیب نے کہا کہ یا شعیب ما نفقہ کثیر مما تقول، اے شعیب تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تم کیا کہتے ہو، یہ کس زمانے کی تم بات کرتے ہو، آج تو پوری دنیا کا چلن یہی ہے، لہذا اسی پر ہمیں چلنا پڑے گا، تم یہ نئی باتیں کہاں سے لے کے آتے ہو کہ جی اسلامی نظام ہونا چاہیے، اسلام کا غلبہ ہونا چاہیے، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی، اس کے لیے جو ہے وہ منظم قوت بنانی پڑے گی، یہ تو بڑی انہونی بات ہے، یہ تو بالکل جو ہے وہ دوسرے رخ پر جانے کی بات ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جسے اقبال نے بھی کہا کہ یہ جمہوریت کا ہے چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر، کہ اس کا چہرہ تو بڑا خوشنما ہے لیکن اندرون جو ہے اس کا باطن جو ہے وہ چنگیزی ہے، چنگیز سے بھی زیادہ تاریخ تر ہے۔ جو چنگیز نے ظلم و ستم ڈھایا تھا دنیا کے اوپر، آج کا یہ نظام جو ہے دراصل انسانیت کے لیے جو ہے وہ نقصان اور گھاٹے کا ہی سودا ہو رہا ہے۔ ہاں اللہ کا دین غالب ہو جائے اس کے بعد جو ہے وہ دوسری بات ہے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب تک کے جو معاملات رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ مفادات کے لیے عوام، مال، عزت وطن تک کو قربان کر دیا جاتا ہے، لیکن بات یہی ہوتی ہے جی فلاں آئے گا تو وہ روٹی کپڑا اور مکان دے دے گا، فلاں آئے گا تو یہ خوشحالی لے آئے گا، وہ سبز انقلاب لے آئے گا اور ایسے کر دے گا۔ لیکن اصل بات یہ ہے، پہلی بات جو رسولوں نے آ کر کی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ حاکم اللہ کو مان لیا جائے، بندگی اس کی جائے۔ ہم بندے تو غیروں کے بنے اور پھر سمجھے کہ دنیا کے اندر جو ہے یا پاکستان کے اندر خوشحالی اور بحالی آ جائے گی، تو یہ ناممکن ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے آج کی جو اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر جو پرستش ہو رہی ہے اور پوری دنیا کے اندر ہے، اور جس میں سب سے تاپ پر جو بات چلی گئی ہے وہ ہے انسان پرستی، انسان خود اپنے آپ کو پوجنا شروع ہو گیا، وہ خود ہی خدا بن کے بیٹھ گیا۔ پھر مادہ پرستی ہے، مفاد پرستی ہے، وطن پرستی ہے، قوم پرستی ہے، اور اسی طرح جماعت پرستی ہے، بے شمار پرستشیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ بندگی صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ اور بندگی سے مراد صرف نماز نہیں ہے، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے مکالمے سے ہمارے سامنے بھی بات آئی، قوم نے تو یہی کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم نمازیں پڑھو، چھوڑو ہم جو چاہے مرضی کریں، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، بندگی کا مفہوم یہ ہے کہ مسجد میں بھی اللہ کی عبادت ہوگی، مارکیٹ میں بھی اللہ کی عبادت ہوگی، پارلیمنٹ میں بھی اللہ کی عبادت ہوگی۔ عبادت سے مراد کیا ہے؟ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کے مطابق چلو گے تو یہ بندگی ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہی سب سے بڑا ظلم ہے، یہی سب سے بڑی بغاوت ہے۔ اب اس بغاوت کے علم بردار اگر ملک کے حکمران بن جائیں یا آئندہ بننے والے ہوں تو پھر کیسے خوشحالی آئے گی؟ اس سارے جو حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے اس میں سے چند باتیں ہم لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ کم ناپو نہ کم تولو، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بچت ہے اس پر گزارا کرو، بقیت اللہ خیر لکم، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس بچت ہے یا اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں خوشحالی دی ہے اس پر تم جو ہے وہ اپنا توکل کرو، اسی پر گزارا کرو۔ لیکن اس کے مد مقابل جو ملع القوم تھے، جو قوم کے سردار تھے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اے ہماری قوم اگر تم نے شعیب کا کہا مانا تو تم گھاٹے میں پڑ جاؤ۔ یہ ہے دونوں ہمیشہ سے جو ٹکراؤ چلا آ رہا ہے، کہ جو خون نچوڑنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے مفاد کے لیے قوم اور وطن کو بیچ دینے والے ہوتے ہیں، جب ان کو سمجھایا جاتا ہے یا کوئی ان کو حق بات کہتا ہے تو اس انسان کو یا اس گروہ کو وقت کے حکمران یا ملع القوم اسے معاشرے کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں خسارہ دینے والے، یہ خسارہ دینے والے، یہ استحصالی طبقات ہیں، یہ تمہارے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، یہ تمہیں دقیہ نوسیت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یہ تمہیں تاریکیت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، جبکہ ہم تمہیں جو ہے وہ ایک اعلیٰ مستقبل، ایک ترقی، ایک روشن خیالی اور بڑے اعلیٰ بلند مقام پر ہم لے کر جائیں گے۔ لیکن حضرات محترم، میں اپنی اس گفتگو کے آخر میں جو آج کے اعداد و شمار ہیں، جو آن دی ریکارڈ ہے، جو آپ کے جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ بڑے اداروں نے واضح کیے ہیں کہ کیا کل ہم کیا تھے، آج کہاں ہے۔ اس لیے میں نے سب سے پہلے بات یہ کی کہ یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ کسی ایک حاکم وقت کو یا کسی لیڈر کو سامنے رکھ کے نہیں کی جا رہی۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اصل چیز ہے نظام کیا ہے۔ اگر نظام استحصالی ہے، ظالمانہ ہے، تو چاہے کوئی بھی لیڈر آئے گا وہ یہی استحصال کرے گا، یہی ظلم کرے گا۔ لہذا ہم جو بات کرتے ہیں اسٹیج سے وہ یہ ہے کہ خلافت کا عدلانہ نظام قائم ہونا چاہیے، اللہ کی حاکمیت ہونی چاہیے، پہلے یہ طے ہو کہ حاکم یہاں اللہ ہے۔ ہاں اس کے بعد جو بھی حکمران آئیں گے وہ ایک نائب کی حیثیت سے، ایک امین کی حیثیت سے کریں گے، اور اگر اس سے بغاوت کر کے کوئی چاہے کہ میں حکمران بن گیا، اب جو چاہوں کروں اور جس طرف چاہوں میں اپنی قوم کو لے جاؤں، اور جو سمجھانے والے ہیں انہیں میں یہ کہوں اِلَّئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخَاسِرُونَ، اگر شعیب کی بات مان لی یا اللہ والوں کی بات مان لی تو تم خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ اب دیکھیں کہ عوامی سطح پہ کم ناپنا اور کم تولنا ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کوئی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، اب اس کے ہاتھ میں گز ہے اور کپڑا ناپ رہا ہے، اس میں سے اس نے جو ہے وہ کم ناپ دیا، کوئی ترازو کے ساتھ ڈنڈی مار دی، کوئی ڈیوٹی پر ہے صحیح ڈیوٹی ادا نہیں کر رہا، جو اس کا حق تھا اس نے حق پورا نہیں یہ کیا، یہ سب ناپ اور تول کی کمی کے اندر آ جائے گا۔ اسی طرح دو نمبر مال بیچنا یا ضرورت سے زائد منافع رکھ کر بھیجنا، یعنی جس کے اندر انسان کا استحصال ہو، جہاں انسان مجبوری کی وجہ سے وہ بہت بڑا باؤ جو ہے قیمت دینے پر جو ہے وہ پابند ہو جائے، تو یہ تو عوامی سطح پہ ہے۔ حکمرانوں کی سطح پہ خسارہ اور گھاٹا کیا ہے کہ آپ کے اللہ تعالی نے جیسے فرمایا کلکم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلکم مسئول و کلکم راعین عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک سوال کیا جائے گا اور ہر ایک چرواہا ہے، ہر ایک کو اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، حکمران ہے اپنی رعیت کے بارے میں، حکمران سے اپنی قوم کے بارے میں، اپنے وطن کے بارے میں، یہاں بھی وہ حکمران ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور مرد سے اپنے گھر کے بارے میں، عورت سے اپنے اولاد اور باقی معاملات کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اب مقصد یہ تھا کہ جس نظریے کی بنیاد پر کوئی ملک بنا تھا، اگر اس نظریے کی ترویج نہیں ہو رہی، اس کی بنیادوں پر نظام قائم نہیں ہو رہا، اور وہ اپنے اپنے فلسفے اس ملک کے اوپر رائج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ خسارہ، یہ ہے کم ناپنا اور کم تولنا حکمرانی کی سطح پہ، کیونکہ وہ اصل چیز کو گھٹا کر دے رہا ہے۔ جس نظریے کے لیے کسی قوم نے لاکھوں کی قربانیاں دی تھی، جب وہ ملک بن گیا، اب اس کے اوپر جو بھی حکمران بنتے چلے آئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس نظریے کی بنیاد پر اس اسلامی ریاست کی جو ہے وہ بلڈنگ جو ہے وہ اٹھتی، تو اب اس نظریے کو ایک طرف رکھ دیا اور اپنا اپنا جو آتا ہے وہ نظریہ لے کر قوم کے اوپر مسلط کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ الفاظ کتنے ہی خوش نما ہو۔ یہ ہے کم ناپنا اور کم تولنا۔ ہم صرف یہی سمجھتے ہیں بس ڈنڈی مار دی ٹھیک ہے، اور علماء کی سطح پہ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، یہ ورثۃ الانبیاء ہیں، خاص طور پر امت کے مسلمانوں کے جو علماء ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں، ان کا کام یہ تھا کہ پوری پوری بے کم و کاس جو حق بات ہے وہ معاشرے کے سامنے رکھتے، چاہے ان کی گڈیاں چھن جاتی، چاہے ان کے مدرسے ان سے چھن جاتے، چاہے ان کے نظرے اور نذرانے جو ہے لوگ نہ دیتے ان کو، لیکن حق بات لے کر آتے، حق اور باطل کو گڈ مٹ نہ ہونے دیتے۔ لیکن جب علماء بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے کہ جو ایسے نظریات یا کم از کم ان کی محفلوں کے اندر بیٹھنا شروع ہو گئے، ان کی پارلیمنٹ کے اندر جا کر بیٹھنا شروع ہو گئے، تو اب کیا تھا، حق اور باطل گڈمڈ ہو گیا، آپس کے اندر مکس اپ ہو گیا، پتہ نہیں چلتا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور اسی طرح اپنے مفادات کے لیے، وقتی مصلحتوں کے لیے، جو دین کا اعلی معیار تھا اس سے کم تر معیار کو ہم نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے چلو کچھ نہ کچھ تو جو ہے وہ اجازت دے ہی رہے نا، کر لو، چلو کمپرومائز کر لو، مصالحت کر لو، ڈیل کر لو۔ اور اسی طرح حضرات محترم، ہم جانتے ہیں کہ یہ سود ہے، لاٹری ہے، یہ سارا معیشت کی سطح پہ یہ کیا ہے، یہ لوگوں کے مال کو کم کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ربا کی جو ہے وہ جڑ کاٹ دیتا ہے، اس کی جو ہے وہ اس کو کم کر دیتا ہے، سود کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ آخر کار خسارہ ہی خسارہ ہے، جبکہ صدقات جو ہے، جو اللہ کا نظام ہے، وہ جو ہے اس میں بڑھوتری ہے، اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو کہا ولا تفسد الارض بعد اصلاحها، دیکھو زمین میں اصلاح ہونے کے بعد اس کے اندر فساد برپا نہ کرو، اور وہ فساد کیا تھا کہ اپنی من مرضی کرنا، اور اسی کو کہا گیا ہے کہ زمین کا نظام خراب نہ کرو، کہ انسان کا اللہ کی بندگی سے نکل کر اپنے نفس کی بندگی کرنا یا غیر اللہ کی جو ہے وہ بندگی کو اختیار کر لینا اور اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اخلاق، معاشرت، تمدن کو ایسے اصولوں پر استوار کر لینا جو کسی اور کی رہنمائی سے ماخوذ ہوں، یعنی اللہ اور رسول کی رہنمائی نہیں ہے، کوئی اور طریقے کار اختیار کر لیا جائے، چاہے اپنا بنایا ہوا یا باہر سے جو ہے وہ لیا ہوا، امپورٹ کیا جائے، اسے لے لیا جائے کسی نظریے کو، تو اب یہ کیا ہے جسے شعیب علیہ السلام نے کہا ولا تفسد الارض بعد اصلاحها، کہ زمین کی اصلاح کے بعد اس کے اندر فساد برپا نہ کرو. تو سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ انسان اللہ کی بندگی سے نکل کر اپنی حاکمیت کا دعویٰ کر دے اور اللہ کی ہدایت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت کے بجائے اخلاق، معاشرت، معیشت، تمدن کے ایسے اصولوں پر اسے استوار کر دے معاشرے کو جو غیروں سے لیا گیا ہو یا خود ساختہ ہو. یہ ہے فساد فی الارض. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بجائے اس کے الٹا قوم اور اس کے سرداروں نے حضرت شعیب سے کہا کہ یہ فسادی ہے، یہ معاشرے میں عدم توازن پیدا کرنا چاہتا ہے. اور یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے کہا تو اس کے سرداروں نے بھی کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو آیا ہے یہ تو کیا چاہتا ہے، لِيَذْهَبَا طَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، یہ دونوں بھائی آئے ہیں اس لیے تمہارے اعلیٰ روایات، اعلیٰ اقدار، تمہارا نظام تلپٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے جادو کے بل بوتے پر، لہذا ان کو جو ہے وہ نکال دو، ان کو سنسار کر دو. اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو اللہ کے راستے سے نہ روکو، تم اللہ کے راستے کو روکو نہ. اب وہاں یہ مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ ایک روکنا تو یہ تھا کہ وہ جو جیسے مکے کے اندر لوگ جب بھی لوگ باہر سے آتے، تاجر آتے یا حج کے لیے لوگ آتے، پہلے ہی وہ کھڑے ہوتے دروازوں پر، کہتے ایک شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس نہ جانا، اس کی بات سنیں گے تو وہ تمہیں اپنا گرویدہ کر لے گا. تو اب ایک تو بات یہ تھی کہ لوگوں کو روکتے تھے کہ حضرت شعیب کی باتیں نہ سنو، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ کے راستے سے نہ روکو، سیدھے راستے پر جانے کے اوپر نہ تم بیٹھو. دوسرا ان کے اندر یہ خرابی تھی کہ وہ راستوں اور چوراہوں میں بیٹھتے تھے اور لوگوں کو آنے جانے والوں کو تنگ کرتے تھے، یا دیگر جو تاجر آتے تھے کبھی کبھار ان کو لوٹ بھی لیتے تھے، یہ بھی ان کے اندر خرابی تھی اس قوم کے اندر. تو کہا کہ اللہ کے راستے سے نہ روکو. آج کے اگر حالات میں ہم دیکھیں کیسا ماحول، کلچر، ثقافت، میڈیا، تعلیم، اس کی ترویج کرنا جو اللہ کے سیدھے راستے سے انسان کو روک دے، یعنی انسان کا ذہن اتنا زیادہ بھر دیا جائے کہ اللہ کی بات کے لیے کوئی جگہ اس کے اندر باقی نہ رہے، اس کے کان، اس کی آنکھیں بس انہی چیزوں کے اندر پڑی رہے جو اللہ کی بغاوت کے اوپر، باغیانہ روش کے اوپر ہی قائم رہے، اللہ کی طرف نہ اٹھے، اللہ کی بات کو نہ سنے، رسول کی بات کو نہ سنے، اور اگر سنے بھی، اگر میڈیا پر کچھ دکھایا بھی جائے تو ایسے دکھاؤ کہ پتہ ہی نہ چلے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. آپ حضرات کو پتہ ہے، میرے ایک ساتھی نے بتایا تھا کہ رمضان میں کسی چینل کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، اور ظاہر ہے کہ آج کل گفتگو جو ہوتی ہے کہ بغیر پردے کے آ کر بیٹھ کر اور جناب وہ فل میک اپ کر کے، اور مرد بھی جو ہے وہ اپنا جو ہے، اور دین پر گفتگو ہوتی ہے، اور پھر کسی نوجوان سے پوچھا کہ آپ روزے کی افادیت پر گفتگو کریں، اور اس مسلمان ملک کے اندر ٹی وی کے اوپر اس لڑکے نے کہا کہ جی روزہ میں تو نہیں رکھتا، میں تو روزہ نہیں رکھتا، میں کیسے اس کی افادیت پر بیان کر سکتا. اب یہ کیا ہے کہ اگر سارا ماحول اور میڈیا اور تعلیم ہی اس طرف لگ جائے کہ اللہ کے راستے سے روکنا ہے، اس راستے کو جانے نہیں دینا اس طرف، تو پھر یہ وہی بات ہے جو حضرت شعیب نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ دیکھو لوگوں کو اللہ کے راستے سے نہ روکو. اسی طرح جیسے میں ساتھ ساتھ حکمرانوں کی بھی بات کر رہا ہوں، علماء کی بھی کر رہا ہوں، اس لیے کہ آج ہمیں بالکل واشگاف انداز میں سوچ لینا چاہیے اور بات کرنی چاہیے، ورنہ اس تباہی کے اندر ہم سر سب کے سب مبتلا ہوں گے. جیسے حضرت شعیب نے کہا تھا آج تو مجھے بڑے خوشحال نظر آتے ہو، لیکن اے میری قوم، میں تمہارے اوپر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب کو دیکھ رہا ہوں، ایک بہت بڑا عذاب آئے گا تمہارے اوپر. تو علماء نے اپنے اس غلط کردار سے مطلب یہ ہے کہ دو عملی، یہی بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، اور اللہ نے بھی کہا، تَعْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ ہماری دو عملی جو ہے علماء کی اور دینداروں کی، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ کس سے؟ میرا موضوع اس وقت کیا تھا؟ اللہ کے راستے سے روکنے، کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے نہ روکو۔ جب عوام دیکھتی ہے کہ جی یہ لیڈر، آج اکثر آپ سنتے ہیں برملا اب باتیں ہونا شروع ہو گئی، جی فلاں اگر مولوی صاحب ایسے کر سکتے ہیں، وہ ڈیل کر سکتے ہیں، وہ بک سکتے ہیں، تو پھر عوام کا کیا ہے؟ وہ جدھر چاہے جائے۔ تو پھر کیا ہے کہ ایک شخص کے یا کسی بھی بغیر کسی نام کے ہمارے عمل کی وجہ سے انسان اللہ کے راستے سے روک گیا۔ تو یہی شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے بھی کہا تھا کہ اللہ کے راستے سے نہ روکو۔ تو آج اگر ہمارا عمل ایسا ہو، صرف حکمرانوں کو نہ ہم رگیتے رہے، اپنے بھی گریبان میں ہم منہ جا کر دیکھیں عوامی سطح پر بھی، اور اسی طرح علماء کا انتشار اور افتراق جو ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ بن رہا ہے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی۔ اب جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو قوم نے کہا اور پھر سرداروں نے جواب دیا کہ لا ان اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، تم تو خسارے میں پڑ جاؤ گے، اور یہی آج ہمیں گفتگو نظر آتی ہے، یہ مولویوں کی تم بات مانو گے، یہ جو کہتے ہیں جی اسلامی نظام ہونا چاہیے، معیشت سودی نہیں ہونی چاہیے، اور بے پردگی نہیں ہونی چاہیے، بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، میڈیا کو ایسے صاف اور پاک ہونا چاہیے، یہ تو ساری دقیانوسیت ہے۔ اگر ان کی بات مانو گے خسارے میں پڑو گے، ہماری بات مانو گے خوشحالی آئے گی۔ اب میں اعداد و شمار کے حوالے سے وہ خوشحالی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آج غریب اور انسان اور ایک مسلمان کی کیفیت کیا ہے اس ملک کے اندر۔ وقت میرے پاس تھوڑا ہے، صرف چند چیزیں آپ کہیں گے کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے یہ کہا تھا بس نمازیں پڑھو، یہ باتیں تم ڈسکس نہ کرو، لیکن یہ ضروری ہیں دین کے لیے، اس لیے کہ ہمارا دین دین ضابطہ حیات ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ صرف نماز روزے کا دین نہیں ہے، یہ مسجد سے لے کے پارلیمنٹ کا دین ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ 2002 اور 2007 کا جو ہے وہ موازنہ کیا گیا ہے، اور جیسے میں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ میں نے نہ کسی لیڈر کا نام لیا ہے، نہ کسی ایک سے میری مراد ہے، کیونکہ نظام استحصالی ہے، یہ ظالمانہ نظام ہے۔ پہلے نظام کی بات ہوگی، اس وقت اس کے بعد شخصیات کی بات ہوگی۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ کا نظام قائم ہوگا تو استحصال ختم ہوگا، ورنہ چہرے بدلتے رہیں گے، مفاہمتیں ہوتی رہیں گی، اور یہ ساری مفاہمتیں جو ہوں گی ہمارے ہی خون کو نچوڑنے کے لیے ہوں گی، ہمیں ہی تباہ و برباد کرنے کے لیے ہوں گی، ہمارا دین بگاڑنے کے لیے ہوں گی، معیشت بگاڑنے کے لیے ہوں گی۔ کہ اس وقت 2002 میں 20 روپے کلو جو ہے وہ دال تھی، اور آج 37 روپے ہے۔ میں درمیان درمیان سے بات کر رہا ہوں اس لیے کہ دوسرا رخ بھی ہے اس تصویر کا، وہ بھی عرض کرنا ہے۔ اور آٹا 11 روپے اور اس وقت 18 روپے۔ اسی طرح پیٹرول کی قیمتیں ہیں 37 تھی اور اب جو ہے وہ 53 یا 54 یا 55 جو بھی ہے۔ یہ مختلف چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں کہ آج ایک غریب انسان، میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک سپاہی بیٹھا تھا، جن کو ہم بڑا غلط سمجھتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ بھائی یہ رشوت لیتے ہیں، یہ بھی لیتے ہیں۔ یقین کریں جب اس نے یہ بات کہی تو میرے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ اس عید کے اوپر میرے پاس کچھ نہیں تھا، عام سا سپاہی تھا صرف، کوئی اسے جو ہے وہ، تو میری بچیاں جو ہے انہوں نے بھی مجھے نہیں کہا، اور میں بھی انہیں کچھ نہیں دے سکا، نہ ان کی جوتی ان کو لا کے دے سکا، نہ کپڑے لا کے دے سکا، بس صبح سوئیاں کھائی اور پھر میں بھی عصر کے وقت ہی اٹھا۔ ہمیں یہ چلتی پھرتی خوبصورت گاڑیاں نظر آ رہی ہیں آج، اور جو ایک قسم کا یہ بھی عذاب بن گیا ہے، جسے میں نے خطبے میں کہا تھا یہ کار عذاب ہے، اس لیے کہ جو سود پر لی گئی چمک دمک ہے وہ کبھی فائدہ نہیں دیتی۔ ان یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہمیں شاید یہ چمک دمک نظر کو خیرہ کرتی ہے، چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، یہ سارے جھوٹے نگ ہیں۔ ہم نے سود کے اوپر اور قرضوں کے اوپر لیزنگ پہ یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے، اور آخر کار یہ ساری عمارت جو ہے وہ، جیسے شعیب علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں ایک بہت بڑا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لینے والا ہے، ایک بہت بڑا شکنجہ ہے جو کہ آ چکا ہے، وہ امریکہ کا شکنجہ کہہ لے، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا کہہ لے، جو ہمارے گلے کو دبوچنے والا ہے۔ ایک طرف غریب کا یہ حال ہے کہ یہاں لگتا ہے کوئی کنٹرول نہیں معاشرے کے اوپر، جس کی جو مرضی آتی ہے، جتنا چاہتا ہے وہ پرافٹ رکھتا ہے، اور حضرت شعیب نے کہا تھا بقیت اللہ خیر لکم، جو اللہ کی دی ہوئی بچت ہے بس وہ کافی ہے، یہ لوگوں کے اتنا تو استحصال نہ کرو، اتنی زیادہ تو کمائی نہ کرو کہ انسان سسک سسک کر مرنا شروع ہو جائے. اور دوسری طرف دیکھیے تصویر کا دوسرا رخ، ہمارے بیچارے حکمران، ہماری خیال کے لیے ہمارے لیے تڑپنے والے، ہمیں روٹی کپڑا اور مکان دینے والے اور ہمارے لیے سبز انقلاب لانے والے، ان کے جو ہے وہ کیا معاملات ہیں، کتنے اخراجات ہیں جو ان کے اوپر ہوتے ہیں. ہم تو وہ نظام چاہتے ہیں، ظاہر وہ نہیں تو اس کی خاک چاہتے ہیں جو صحابہ کرام نے قائم کیا تھا خلافت راشدہ کا، کہ جس میں خلیفہ وقت بھی جا کر جو ہے وہ اونٹ ڈھونڈتے ہوئے کہیں زمین پر پڑا سو رہا تھا اور اس وقت کی سپر پاور کے نمائندے آئے تھے ڈھونڈنے کے لیے تمہارے بادشاہ کا محل کدھر ہے. اس نے کہا ہمارے بادشاہ، انہوں نے صحابہ نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کا ہمارا نہ بادشاہ ہے نہ محل ہے، ہمارا تو خلیفہ ہوتا ہے، کہا کدھر ہے؟ صحابہ نے کہا کہ بیت المال کے اونٹ گم ہو گئے، وہ ڈھونڈنے گیا ہے. خلیفہ وقت جس سے قیصر و کسرا کی حکومتیں لرز رہی تھی، جس نے دنیا کا نظام تلپٹ کر کے عادلانہ نظام دیا تھا، جس نے کہا میرے دورے حکومت میں کتا بھی بھوکا مر گیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا، جس سے ایک عام آدمی کھڑا ہو کے کہہ سکتا تھا عمر بتاؤ سب کو کپڑا بانٹا گیا تھا، اس کپڑے سے ہماری تو قمیضیں نہیں بنی ہے عمر، تم نے کرتا کیسے بنا لیا؟ اور خلیفہ وقت نے اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے اس کو مروا نہیں دیا تھا، اس کے اوپر بم نہیں کروا دیے تھے، اس کی گردن نہیں کاٹ دی تھی، بلکہ کہا کہ ہاں بیٹے اٹھو عبداللہ بتاؤ میں نے قمیض کیسے بنائی تھی. عبداللہ نے کھڑے ہو کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک کپڑا مجھے ملا تھا، ایک میرے والد کو ملا تھا، دونوں ملا کر میرے والد نے قمیض بنائی. کہا ہاں اب بات کرو، آپ سنیں گے تمہاری بات. آج ہے کوئی ایسا؟ یہ نظام ہم چاہتے ہیں اس زمین کے اوپر. ہم نہ کسی شخصیت کی بات کرتے ہیں نہ کسی اور کی بات کرتے ہیں، ہم وہ عادلانہ نظام چاہتے ہیں کہ جس کے اندر ہر ایک کی جو ہے وہ خوشحالی ہے، ہر ایک کے لیے رحمت للعالمین نے جو نظام رحمت بنا دیا تھا ہم تو وہ چاہتے ہیں. تو دوسرا رخ کیا ہے کہ 99 سے لے کر 2007 کا موازنہ ہے. اس وقت صدر پاکستان کے سٹاف اور گھریلو اخراجات جو تھے وہ 75 ملین روپے تھے سالانہ. کتنے ہیں؟ اور اب 309 ملین روپے. یہ سبز انقلاب اور خوشحالی اور یہ، اور پھر اشتہاروں کے اوپر بھی کروڑوں عوام کا خرچ کر دیتے. ذرا ظلم تو دیکھیں، ناانصافی تو دیکھیں، جبر و استحصال تو دیکھیں. وزیر اعظم پاکستان کے اخراجات 98 ملین روپے پہلے اور اب 367 ملین روپے. قومی اسمبلی کے اخراجات 250 ملین روپے اس وقت اور 1006 ملین اب ہیں. کئی ملک آپ ایسے دیکھتے ہیں کہ جہاں وہ جو ہے وہ پارلیمانی وزیر یا پارلیمنٹ کے جو وزراء وہ جو ممبران ہیں وہ سائیکلوں پر یا ٹیکسیوں پر آ رہے ہوتے ہیں، اور یہاں ہر بل اپنے مفادات کے لیے بنا لیا جاتا ہے. سینٹ کے اخراجات 101 ملین روپے تب تھے اور 577 ملین روپے اب ہیں. وفاقی وزراء ایڈوائزرز اور جتنے اسپیشل اسسٹنٹس ہیں ان کے لیے 24 ملین روپے اب اس وقت اور 155 ملین روپے اب، 24 ملین اس وقت اور 155 ملین اب ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے لیے پھر قرضے چاہیے، پھر عوام کو اور گروی رکھا جاتا ہے، اور جو حق بات کہے کہتے نہیں لائن تبا تم شعیب انکم اذا لخاسرون، ان کی بات مانو گے دکیانوسیوں کی تم خسارے میں پڑ جاؤ گے، لہذا ہمارے ہی پیچھے چلتے رہو، تمہیں ہم جس مرضی کھڈ میں پھینک دیں، جس کے آگے گروی رکھ دیں. قوم فروختن وجہ ارزاں فروختن، کتنے ہی کم قیمت پر ظالموں ہمیں بیچ ڈالا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ ہزاروں روپے کا مکروز پیدا ہوتا ہے. اور اس امت کے نبی نے کہا تھا کہ میں مکروز کا جنازہ نہیں پڑھاتا، اور مرنے والا بھی مکروز مر رہا ہے. یہ خوشحالی ہے، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. خسرت دنیا والآخرہ، لیکن خسارہ کیا کہتے ہیں؟ لائن اتباتم شعیبن، تم نے اگر کیا تو پھر خسارے میں پڑ جاؤ گے. تو بہرحال وقت میرا حال تقریباً ہمارا پہنچ چکا ہے، لیکن مزید ذرا سن لیجئے تھوڑا سا، کوئی بات نہیں، کبھی ابھی ویسے چند منٹ ہے. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اب اس کے لیے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ قرضہ لینا پڑتا ہے، تو 2007 میں سن لیجئے کہ بیرونی قرضوں اور ذمہ داریوں کا کل حجم 40 ارب ڈالر، 40 بلین ڈالر ہے. اور لطف یہ ہے کہ 2003 سے 2004 کے 7 کے 4 برسوں میں پاکستان نے 9.7 ارب ڈالر کی مالیت کے قرض واپس بھی کیے ہیں، اور جس کے نتیجے میں 2003 میں کل بیرونی قرضہ جو اس وقت 33.35 بلین ڈالر تھا کم ہو کر 23.64 بلین ڈالر کی حدود کو چھونے لگا. اور اس میں اگر دوسری غیر ملکی ذمہ داریوں کا اضافہ کر لیا جائے تو اگست 2007 میں وہ ملک جس نے کشکول توڑنے کا ڈھول پیٹے چلا جا رہا ہے وہ 40.172 بلین ڈالر کا مقروض ہو چکا ہے. تو یہ حضرات محترم دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ اس حکومت نے اسٹیٹ بینک کی تازہ، یہ اسٹیٹ بینک کے تازہ اعداد و شمار ہیں کسی اور کے نہیں ہے، جولائی 2006 سے مئی 2007 تک صرف 11 مہینوں میں 302.34 ارب روپے کے قرضے لیے، جس کے نتیجے میں حکومت پر قرض کی کل بار بڑھ کر اور پھر مزید غیر ملکی بھی اگر اس میں قرضے ملا لیے جائے تو 82.7 بلین ڈالر سے متجاوز کر چکی ہے. اس کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ قرضے، یہ بھی سن لیجئے، یہ قرضے ملک کی پیداواری صلاحیت میں اضافے کے سلسلے میں بڑا محدود کردار ادا کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے چلو لیا ہے حرام کھایا ہی ہے تو کچھ کر بھی دو، کچھ فائدہ تو ہو جائے، لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی پیداواری معاملات کے اس کی صلاحیت بڑھانے پر نہیں لگے، اور یہ اربوں روپے بڑی حد تک سرکار کی شاہ خرچیوں اور ملک میں ہر طرح ہر سطح پر کرپشن کی وجہ سے اور صرف دولت مندوں اور مفاد پرست طبقات کی حوث زر اندوزی کی نظر ہو رہے ہیں، جبکہ بوجھ ملک کے 16 کروڑ عوام پر پڑ رہا ہے. اور پھر یہی بات کہتے ہیں کہ جو ان کی بات نہ چھوڑو، یہ ہے خوشحالی کا راستہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور ایک طرف قرضوں کا یہ پہاڑ ہے اور تجارت اور ادائیوں اور بجٹ کا خسارہ ہے، اور دوسری طرف عوام کی غربت اور بھوک، اور بین الاقوامی معیار کے مطابق 2 ڈالر یومیہ فی کس آمدنی کو اگر بنیاد بنایا جائے، یہ بھی سن لیجئے، تو ملک کی کل آمدنی کا 73% غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہا ہے. 73% غربت کی جو انٹرنیشنل لیول بنایا گیا ہے اس سے بھی 73% ہی لوگ جو ہمارے ملک کے ہیں وہ اس سے نیچے لیول پر زندگی گزار رہے ہیں. اور بے روزگاری جو 1990 کی دہائی میں 5% سے کچھ زیادہ تھی اب بڑھ کر 7 اور 8% ہو چکی ہے. اور مہنگائی کا حال یہ ہے کہ غریب تو غریب، متوسط طبقے کے لیے بھی زندگی، یہ ہم سب جانتے ہیں کتنا مشکل ہے، لیکن اس کو اب کرنے کے لیے بڑے خوشنما نعرے ہوتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں معاشرے میں تاکہ وہ ادھر ہی لگے رکھے. جیسے اقبال نے کہا کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں انہیں، بس اسی میں لگائے رکھو. آج کا انداز کیا ہے؟ مست رکھو کھیل تماشے میں انہیں، اور پختہ تر کر دو کاسہ گدائی میں انہیں. تو بس مانگ کر کھاتے رہو، کھیل تماشے کرتے رہو، میراتھنے کرتے رہو، اور جناب وہ جو ہے اور رنگ رلیاں بسنتیں مناتے رہو، بس ٹھیک ہے کھاؤ پیو، لیکن مقروض مرو، مقروض زندہ رہو. اسی حوالے سے حضرات آخری بات میں کر کے ختم کر رہا ہوں کہ آج جو ہمارے ملک میں مفاہمت کے نام پر بات ہو رہی ہے، اور دراصل یہ مفاہمت کیا ہے، یہ بھی ایک قوم کے لیے بہت بڑی خسارے کی بات ہے کہ ایک چیز مسترد ہے، آپ نے کروڑوں ڈالر لگایا اس کو، اس کے اوپر جو ہے وہ مقدمات کو ثابت کرنے کے لیے، اور اب اسی کے ساتھ مفاہمت ہو، اس کا مطلب وہ کروڑوں ڈالر بھی عوام کا ضائع گیا، اور جو مسند ڈاکو اور لٹیرے ہیں ان کو جو ہے وہ پھر ہمارے ملک کے اوپر ہمارا حاکم بنا دیا جائے. تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے. اسی طرح یہ مفاہمت ہے ایک طرف، اور دراصل یہ بھی امریکی ایجنڈا ہے، ایک طرف مفاہمت اور ایک طرف مخاصمت. وہ کہاں ہے؟ وزیرستان میں ہے، وہ سوات میں ہے، اس سے پہلے اللہ کے بندوں لال مسجد والوں کے ساتھ ہوا. یہ بھی امریکی ایجنڈا ہے. ہر ایسی بات کو، ہر ایسے حق کا گلا دبا دو، سائلنس سائلنس آپریشن اسی لیے کہا گیا کہ جہاں بھی حق کی بات ہو، جو نظام کی بات کرے، جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کرے، جو فحاشی اور اوریانی کو ختم کرنے کی بات کرے، انہیں خاموش کر دو، اور ایسا خاموش کر دو، ایسے بم پھینکو کہ ان کے جسم بھی تحلیل ہو کر رہ جائے، ان کے اعضاء آج بھی وہاں ملتے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف مفاہمت اس حد تک، جو میں نے شعر بھی آپ کو سنایا تھا کہ تیری انجمن میں ظالم عجب اہتمام دیکھا، کہیں زندگی کی بارش کہیں قتل عام دیکھا۔ ہاں اگر کر ہی رہے مفاد کے لیے تو پھر کیوں نہیں وزیرستان میں مفاہمت ہوتی، کیوں نہیں سوات اور باجوڑ کے اندر مفاہمت ہوتی؟ وہاں آپ نے معاہدہ کیا تھا 1964 میں، 1994 اور 1999 کے اندر کی اسلامی عدالتیں وہاں قائم ہوں گی، تو وہاں بھی مفاہمت جو ہے وہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک ملک ہے اور قربانیوں اللہ کے نام پر ہم نے حاصل کیا تھا، اس لیے اس ملک کے اندر اسلام آئے گا، خوشحالی آئے گی، خسارہ ختم ہوگا، اور یہی صحیح راستہ ہے جو حضرت شعیب نے اپنی قوم کو سمجھایا تھا۔ اور آج اللہ والے، وہ اللہ والے جو خود مفاد حاصل نہیں کر رہے حکومتوں سے، جو ان کے ساتھ نہ ڈیل کرتے ہیں، نہ ان سے مانگتے ہیں، نہ حکومت مانگتے ہیں، نہ ووٹ مانگتے ہیں، نہ کچھ اور، ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ کا نظام اس دنیا میں آنا چاہیے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔